الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں, اسی کے لیے پورے دین کو خالص رکھیں پوری یکسوئی کے ساتھ, اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں, اور یہی ہے صحیح اور درست دین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. معزز محترم سامعین, آج کے درس قرآن کا موضوع ہے عبادات بے اثر کیوں ہو گئی ہیں. عبادات صرف کسی عبادت کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ آج جیسی عظیم الشان عبادت جس سے ابھی ابھی مسلمان فارغ ہوئے ہیں, یہ ایسی عبادت ہے جس نے تمام عبادات کو اپنے اندر سمو لیا اور سمیٹ لیا ہے. اور حج وہ عظیم عبادت ہے جس میں آپ دیکھیں کہ ہجرت بھی ہے کہ آدمی کچھ دنوں کے لیے اپنا گھر بار, اپنے عزیز و اقارب, اپنے رشتہ داروں اور اپنے ملکوں کو چھوڑتے ہیں, مسلمان حج کے لیے نکلتے ہیں. یہ ہجرت کا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک انتہائی فضیلت والا عمل ہے. پھر اس راہ میں آدمی جہاد کے عمل سے بھی گزرتا ہے, جد و جہد کرتا ہے, باغ دوڑ کرتا ہے اور جانی اور مالی قربانیاں کرتا ہے جو جہاد کے انتہائی اہم ارکان ہیں. تکلیف اور مشقت بھی آدمی اٹھاتا ہے, اس میں سیاحت بھی ہے اور اس میں صبر بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس عبادت میں نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, صدقہ و خیرات بھی ہے, انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے, قربانی بھی ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے. ہر وہ عمل جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مشروع کیا ہے اس شریعت کے اندر, ان تمام اعمال کو حج نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے, حتیٰ کہ پھر بندہ اللہ کے گھر پہنچ جاتا ہے اور دیوانہ وار بیت اللہ کا طواف کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے, گریہ و زاری کرتا ہے, اور میدان عرفات میں گویا کہ وہ منظر بھی ہے جو محشر کے دن ہوگا, جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے حضور حساب کتاب کے لیے منتظر ہوں گے, جیسے مغرب کے وقت لوگ منتظر ہوتے ہیں آگے مزدلفہ جانے کے لیے. تو یہ حج کی عبادت ہے جس نے تمام عبادات کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حج کے بھی وہ فوائد جو مسلمانوں کی انفرادی زندگیوں میں یا امت کے اجتماعی وجود میں وہ فوائد ہمیں حاصل ہونے چاہیے, اس کے اثرات ہمیں کہیں نظر نہیں آتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے جب مالدار لوگ حج کے لیے جائیں گے مگر حج کی نیت کے بجائے تفریح کے لیے, درمیانے طبقے کے لوگ تجارت اور خرید و فروخت کے لیے حج کے لیے جائیں گے, اور ارشاد فرمایا کہ علماء اور لیڈر لوگ ریاکاری کے لیے, دکھلاوے کے لیے, شہرت کے لیے حج کے لیے جائیں گے, اور فرمایا غریب لوگ مانگنے کے لیے جائیں گے, بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے. یہ وہ مناظر ہیں جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیوں قبل اس کی نشاندہی فرما دی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آہستہ آہستہ آخری زمانہ آئے گا, اللہ کے گھر کا طواف کرنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی, سفر آسان ہو جائے گا اور لوگوں کو روزی میں کشادگی مل جائے گی, مال و دولت کی ریل پہل ہوگی, دنیاوی وسائل لوگوں کے پاس کثرت سے ہوں گے, وہ حج کر کے آئیں گے مگر محروم کے محروم ہی رہیں گے اور پہلے سے زیادہ بدعمال بن جائیں گے. انا للہ وانا الیہ راجعون. صحابی رسول کا یہ ارشاد ہے، اس کے بھی مناظر ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور شاعر نے کتنی خوبصورتی سے اسی بات کو اس طرح ہمارے سامنے رکھا ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج، نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ یہ ساری رسمیں، یہ عبادت کے سارے طور طریقے، سب کچھ باقی ہے، لیکن ان عبادات کے اندر سے وہ روح خارج ہو چکی ہے جس کے ذریعے سے ان عبادات سے اللہ مل جاتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جیسے وہ میر تقی میر کہتے ہیں کہ مکے گیا، مدینہ گیا، کربلا گیا، جیسا گیا تھا ویسا ہی چل پھر کے آ گیا۔ تو یہ کیفیت ہو گئی ہے آج حج جیسی اہم عبادت کی کہ اس کے اثرات بھی ہماری زندگیوں کے اوپر نظر نہیں آتے۔ اس کے بعد اگر آپ نماز کو دیکھ لیں تو نماز وہ عبادت ہے جس کے بارے میں قرآن کریم اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ یہ نماز چونکہ سراسر اللہ کا ذکر ہے تو فرمایا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور یہ نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی اور منع کرتی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے خاصے نماز کے پابند لوگ بھی فحاشی اور یعنی بے حیائی اور منکرات کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس سے باز نہیں آتے، حتیٰ کہ ہم مسجد میں جب نماز پڑھ کے واپس گھر لوٹتے ہیں تو آ کر ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے اریاں مناظر، فحاشی اور یعنی بے حیائی کا نظارہ کرتے ہیں، اور ہمیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ میں ابھی اللہ کے حضور حاضری دے کر آیا ہوں، اور وہ نماز جس کے بارے میں قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وہ منکرات سے، اللہ کی نافرمانیوں سے روکتی ہیں، تو میں نے آ کر اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی۔ نماز دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے، اس کے سامنے جواب دہی کا احساس بیدار ہوتا ہے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہم اللہ کے حضور جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ یاد دہانی ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد دہانی کے لیے، ذکر کے لیے۔ تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آتا ہے، بار بار ہم اس کے سامنے ہاتھ باندھے، سر جھکائے اور سر بسجدہ ہو کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم بندے اور غلام ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ہم مسجد سے نکلتے ہیں تو بندگی اور غلامی کا جو رویہ ہے اس کو ترک کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آزاد اور خود مختار بن جاتے ہیں، اور زندگی کے معاملات میں ہم اللہ اور رسول کی رہنمائی سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے والا بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں بندہ اور غلام ہوں، تو ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ واقعی ہم اللہ کے بندے اور غلام ہیں، کہیں خواہشات نفس کے بندے اور غلام تو نہیں بنے ہوئے ہیں، کہیں معاشرے کے رسم و رواج کی بندگی اور غلامی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں معاشرے کے کسی بڑے کی بندگی اور غلامی تو نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ کی بندگی اور غلامی سے ہم منحرف ہو گئے ہیں۔ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرم و برداری اور حضور کا طریقہ ہماری زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا ہے؟ تو یہ بار بار کا اقرار اور بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری، اس سے ہمیں جو درس حاصل ہوتا ہے، جو ہماری تعلیم و تربیت ہوتی ہے، اس کے اثرات ہماری پوری زندگی کیا واقعی نظر آتے ہیں؟ نماز خدا کے قانون پر عمل کی ایک تربیت دیتی ہے، لیکن یہ نماز پڑھنے والے بھی اور جو نماز نہیں پڑھتے، 19-20 کے فرق کے ساتھ سبھی خدا کے قوانین کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ نماز مسلمانوں کو اختلاف، انتشار، افتراق اس سے روکتی اور منع کرتی ہے۔ کس طریقے سے صف بستہ ہو کر مسلمان کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ بندہ نواز، تو اونچ نیچ ساری ختم کر دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری صفوں میں اختلاف ہے، انتشار ہے، افتراق ہے، باہمی جنگ و جدال ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اور مسلمان یکجا نہیں ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کو روزانہ 5 وقت اس کی کتنی زبردست تربیت دی جاتی ہے۔ ہم دوسرے مسلمان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تو ہوتے ہیں، لیکن دل آپس میں نہیں ملتے، کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ تو اکثر و بیشتر تو یہ ہے کہ اکثر مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتے، لیکن جو نماز پڑھتے بھی ہیں ان کی زندگیوں کے اوپر بھی اس نماز کے یہ اثرات کم ہی نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ساری عبادات کا یہی معاملہ ہے، لیکن بالخصوص نماز کے حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ یہ ایسی زبردست تربیت کا نظام ہے اس نماز کے اندر، کہ اگر اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے، اس کے پورے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو زندگیوں کے اندر ایک بڑا انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نماز کس طریقے سے ہمارے اندر یہ تصور پیدا کرتی ہے کہ اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان العبد اذا صلى يناجي ربه، بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر خدا کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ سرگوشی ہم کب کرتے ہیں؟ جب کسی کے بالکل قریب ہو کر اس کے کان میں بات کرتے ہیں، کتنا اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو پھر آہستگی سے اس کے کان میں بات کرتے ہیں، اس کو سرگوشی کرنا کہتے ہیں، یناجی ربا، اپنے رب سے سرگوشیاں، گویا کہ نماز ہمیں رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ پھر ہم اس سے ہم کلام ہوتے ہیں اور سرگوشی کے انداز میں۔ اور اس میں جو سب سے کمال درجے کی کیفیت ہے اس کا نام سجدہ ہے، اور خود قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے، حکم دیتا ہے، وسجد واقترب، سجدہ کر اور قریب ہو جا، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تمام عبادات میں سجدہ وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ وسجد واقترب، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں کثرت سے اللہ سے دعائیں کیا کرو، کہ اب تم وہاں پہنچ گئے ہو جہاں رب کا سب سے زیادہ قرب تمہیں حاصل ہو گیا، اس کے سب سے زیادہ قریب پہنچ گئے ہو، اب مانگو اس سے، یہ مانگنے کا وقت ہے، قبولیت کا وقت، تو اس وقت اس سے خوب دعائیں کیا کرو۔ تو سجدے کی حالت میں دعا کی قبولیت کا یہ خاص وقت ہوتا ہے، اور یہی بات حدیث میں بھی فرمائی گئی کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لیکن جیسا میں نے آپ سے عرض کیا، یہ نمازیں پڑھنے اور سجدے کرنے کے باوجود اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو رہا۔ اللہ تو ہمارے قریب ہے ہی، لیکن ہم اللہ سے دور ہیں، اس کی تعلیمات سے دور ہیں، اس کی ہدایات سے دور ہیں، اس کے قوانین سے دور ہیں، اس کے حلال و حرام کے ضابطوں سے دور ہیں۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو نظام زندگی، جو شریعت بھیجی ہے، اس شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے ہم بہت کوسوں دور ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اب نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جاؤ، وانتم سکاریٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہوتے ہو، جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو یہ حکم نازل ہوا تھا کہ جب تم نے شراب پی ہوئی ہو، اس کے بعد شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، جب تم نے شراب پی ہوئی ہے اور نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز مت پڑھو۔ کیوں منع کیا گیا، علت کیا ہے، اس کی سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک تمہیں یہ سمجھ میں نہ آئے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ نشے کی حالت میں آدمی کو نہیں پتا کہ وہ زبان سے کیا نکال رہا ہے، اس کو نہیں سمجھ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ نماز کے بجائے کچھ اور پڑھنا شروع کر دے، کچھ اور کہنا شروع کر دے۔ تو فرمایا کہ جب تک تمہاری عقل اور سمجھ درست نہ ہو اور تمہیں یہ سمجھ میں نہ آئے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، اس وقت تک نماز نہ پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ نماز ہمیں سمجھ کر پڑھنی چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم خدا سے کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم خدا سے کیا ہے تو پیمان کر رہے ہیں۔ لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جن کو یہ معلوم ہے، ہم میں سے کتنے جو نماز کو سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج عبادات کے اثرات ہماری زندگیوں پہ نہیں ہیں تو ان عبادات کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جا رہا، اس کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو رہے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، قیام کی حالت میں، کبھی دکان کا حساب ہو رہا ہوتا ہے، 19-20 کے فرق کے ساتھ میرا اور آپ کا سب کا ایک ہی حال ہے، کبھی کسی اور چکر میں پڑے ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس حالت میں ہمیں اس نماز کے فوائد حاصل نہیں ہو رہے ہیں. اور دوسری عبادات کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ صرف نماز کا معاملہ ہی نہیں ہے. مثلا روزہ آپ دیکھیں، قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے کہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ. رمضان کے اس تربیتی پروگرام سے گزرنے کے بعد ایک مہینے کا جو غیر معمولی تربیتی کورس تمہیں دیا گیا ہے، جب اس درسگاہ سے تم نکلو تو تم صحیح معنوں میں پرہیزگار انسان بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم خدا کی جتنی قائم کی ہوئی حدیں ہیں ان کو توڑنے سے بچو، اللہ کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچو، اور اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کرو، یہ تقویٰ تمہارے اندر پیدا ہو جائے. تو کیا یہ تقویٰ رمضان کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتا ہے؟ رمضان میں کسی حد تک اس کے اثرات دیکھے جاتے ہیں مسلمانوں کی آبادی میں، مسلمان معاشروں میں، لیکن جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ اثرات بھی زائل ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ ایک ایسا زبردست تربیتی پروگرام ہے کہ اگر اس کو صحیح معنوں میں سمجھ کر کیا جائے تو اس کے اثرات پوری زندگی کے اوپر جو ہے وہ باقی رہنے چاہیے. اس طرح سے اگر ہم زکوٰۃ کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم جو صاحب نصاب ہیں، صاحب مال ہیں، اغنیا ہیں، وہ اپنے مالوں کو فقراء اور مساکین کے اوپر خرچ کریں، اور اس کے لیے ایک اجتماعی نظام ہو، بیت المال ہو، امیروں سے زکوٰۃ وصول کی جائے، غریبوں پہ اوپر جو ہے اسے تقسیم کیا جائے، ان کو دی جائے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو مال کی محبت سے دل پاک ہوتے ہیں، دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو برائیوں کی جو جڑ ہے اس سے نجات حاصل ہوتی ہے. مال کی محبت سے اگر دل پاک ہو گیا تو پھر ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی. وَمَن يُوقَ شُوقَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فلاں کون پائیں گے؟ جو دل کی تنگی اور بخل سے بچ گئے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل اور ایمان دو اکٹھے نہیں ہو سکتے، بخیل آدمی مومن نہیں ہو سکتا. تو نماز جو زکوٰۃ ہے اس کے ذریعے سے دلوں سے بخل ختم ہوتا ہے، کنجوسی کی کیفیت دور ہوتی ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور پھر جب امیروں کا مال غریبوں پہ خرچ ہوتا ہے تو ان کے درمیان جو طبقاتی اونچ نیچا یہ ختم ہوتی ہے، باہمی محبت پیدا ہوتی ہے، دل آپس میں جڑتے ہیں. اور پھر یہ زکوٰۃ، غیر مسلموں نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ اسلام کے نظام زکوٰۃ کو اگر صحیح معنوں میں کسی معاشرے میں رائج کر دیا جائے تو وہاں سے غربت اور افلاس کا خاتمہ ہو جائے. لیکن کسی مسلمان معاشرے سے غربت اور افلاس کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو نظام زکوٰۃ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پہ صحیح معنوں میں عمل ہی نہیں ہو رہا ہے، تو غربت اور افلاس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تلاوت قرآن ہیں، ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور رمضان میں تو ایک خاصی کیفیت ہوتی ہے، لیکن آگے پیچھے بھی آپ دیکھیں قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، ختم قرآن کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، لیکن اس قرآن کے احکامات کی، اس کے حلال و حرام کی، اس کے قوانین کی کوئی چھاپ ہماری زندگیوں کے اوپر نہیں پڑتی. ہم قرآن کے اوپر غور و تدبر نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے حلال و حرام کے مطابق عمل نہیں کرتے، وہ قرآن ہمیں جو کچھ کرنے کا حکم دیتا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، جس سے منع کرتا اور روکتا ہے اس سے باز نہیں آتے. اور حالت یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے اکثر و بیشتر ان کے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترتا، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کتنے ایسے ہوں گے جن کے حلق سے قرآن نیچے نہیں جائے گا. اور دوسری حدیث تو اس سے زیادہ خوفناک ہے کہ کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. انا للہ، کیسے لعنت بھیجتا ہے؟ آدمی قرآن کی تلاوت تو کر رہا ہے لیکن قرآن کے حلال و حرام کو اختیار نہیں کرتا، وہ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے، اور یہ دن بھر کاروبار کے اندر جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، تو گویا کہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں جھوٹا ہوں اور مجھ پر اللہ کی لعنت. قرآن کریم کہتا ہے کہ سود چھوڑ دو، اگر یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو خدا اور رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اور یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا سودی کاروبار کرتا ہے، بینک کے اندر پیسے رکھے وہاں سود لے کر کھاتا ہے، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کہ قرآن سود کھانے کھلانے والے کو اللہ اور رسول کی طرف سے اسے اعلان جنگ قرار دیتا ہے. تو جو شخص اللہ سے لڑائی لڑ رہا ہو نعوذ باللہ, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہو, وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے. اس کی نمازیں, اس کے روزے, اس کے حج, اس کی قربانیاں اس کے کسی کام آئیں گی جو خدا سے لڑائی لڑ رہا ہو؟ سوچیے, غور کیجئے نا, آپ کو معاشرے میں کتنے حاجی نمازی ایسے مل جائیں گے جو سودی کام کرتے ہیں, سودی کاروبار کرتے ہیں, اس کو کچھ دوسرے نام دیے ہوئے. اور آپ دیکھیں گے, میں نے قرآن خوانی کا ذکر کیا, ختم قرآن کا ذکر کیا, آپ نے بھی شاید یہ تجربہ کیا ہو. میں نے کئی دفعہ یہ تجربہ کیا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ختم شریف پڑھنے کے لیے ہمیں لے جاتے تھے, کبھی قرآن پاک پڑھاتے تھے, کبھی کلمے کا ورد کراتے تھے. 30-40 آدمی ختم شریف پڑھ رہے ہیں, قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, قرآن خوانی ہو رہی ہے, اور جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو ان میں سے 10-15 آدمی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, باقی باہر بیٹھے گپے لگا رہے ہیں. تو بتائیے, یہ قرآن جب خود پڑھنے والے کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں تو اس پڑھنے والے کے ذریعے سے وہ مردے کو کیا ثواب حاصل ہوگا؟ قرآن تو زندوں کی زندگیاں تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے. تو جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور اس قرآن کا جو پہلا حکم ہے 5 وقت کی نماز, وہی میں ادا نہیں کر رہا ہوں, خدا کے پہلے حکم کو ہی میں پورا نہیں کر رہا ہوں, تو بچائیے میرے اس قرآن خوانی سے وہ مرنے والے کو فائدہ کیا پہنچ سکتا ہے جب مجھے اس سے فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے, جبکہ قرآن آیا ہی انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے, ہدی للناس. تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ ساری عبادات ہو رہی ہیں لیکن ان عبادات کے اندر سے وہ اثر روح جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے. ذکر آپ دیکھ لیں, ذکر کے حلقے قائم ہوتے ہیں, انفرادی اور اجتماعی طور پر اذکار مسنونوں, لمبی لمبی تسبیحات لوگوں کے ہاتھوں میں حق ہو کی خوب ضربے لگتی ہیں, لیکن اصل ذکر کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھنا, اللہ کو یاد کرنا. بھائی جسے اللہ یاد ہو وہ حرام خوریاں کرے گا, وہ جھوٹ بولے گا, وہ بدیانتی کرے گا, وہ خیانت کرے گا, وہ پڑوسی کو ستائے گا. یہ سارے کام تو اس وقت آدمی کرتا ہے جب اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اصل ذکر کیا ہے؟ کہ اللہ کو یاد رکھنا ہر حال میں. تو جب اللہ تبارک و تعالی یاد ہو کہ وہ رب جو کچھ میں زبان سے کہہ رہا ہوں اس کو سن رہا ہے, میرے ہر عمل کو, میری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے, اور قیامت کے دن مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, روز نماز کے اندر کتنی مرتبہ اس کا ورد کرتے ہیں ہم, قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے نا, روز جزا ہے, حساب کتاب ہوگا, تو مجھ سے میرے اعمال کا حساب لیا جائے گا, تو یہ ورد کیوں کروایا جا رہا ہے؟ یہ ذکر روزانہ کیوں کئی دفعہ دہرایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کے دل و دماغ میں یہ بات نقش ہو جائے کہ میں آزاد اور خود مختار نہیں ہوں, جو چاہوں کروں, میں نے مرنا ہے اور خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے. لیکن چونکہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا مالک یوم الدین کیا ہے, اس لیے پڑھے جا رہا ہوں اور ساتھ میں آرام خوریاں اور بدکاریاں بھی ہو رہی ہیں, منکرات کا ارتکاب بھی ہو رہا ہے, خدا اور رسول کی نافرمانیاں بھی جاری ہیں. اور بدقسمتی سے مسلمانوں کا فلسفہ تو یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ کسی سود خور اور کسی بد کردار سے, کسی شرابی اور زانی سے اگر نماز کے بارے میں پوچھو, ہو سکتا ہے وہ نماز بھی پڑھتا اور ساتھ میں کیا گا بھائی, یہ دینداری ہے اور یہ دنیا داری ہے, یہ ہمارے کاروبار ہیں, یہ ہمارے معاملات ہیں, نماز اپنی جگہ ہے, یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں. بس سمگلروں کے بارے میں جو گاڑیاں اغوا کر کے لے جاتے ہیں, بندوق اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور بڑے بڑے تاوان وصول کر کے اس کے بعد ان کو آزاد کرتے ہیں, ان کے بارے میں یہ سنا ہے کہ جب ان کے وہ بڑے بڑے اجتماع بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ اس اپنے بندے کو چھڑانے کے لیے جاتے ہیں, ان کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے لاکھوں کی رقم جب ان کے سامنے رکھتے ہیں تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو سارے باجماعت نماز ادا کرتے ہیں. یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے, باقی یہ جب معاملہ ہے یہ دنیا داری ہے. نہیں, اس طریقے سے لوگوں نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا. حالانکہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی, اس میں اللہ تعالیٰ کیا بات ارشاد فرماتے ہیں, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین, ہم نے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں, پورے دین کو اس کے لیے خالص کریں, حنفاء پوری یکسوئی کے ساتھ, ہر نظریے اور ہر دوسرے راستے سے جو اسلام سے ٹکراتا ہو الگ ہو کر پوری یکسوئی کے ساتھ دین حنیف کو اختیار کر لیں, وہ یقین الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ, نماز قائم کریں, زکات دیں, وذلک کا دین القیم, یہ درست دین ہے. دین ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ, آدھا تیتر آدھا بٹیر, یہ نہیں چلتا یہاں پہ, یہ منافقت ہے. لم تقولون ما لا تفعلون, تم کہتے ہو اللہ ہمارا رب ہے تو اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم کہتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رب اور رہنما ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم کہتے ہو اسلام ہمارا دین ہے تو اسلام کے تقاضوں کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو عرض میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ یہ ساری عبادات جن کے ذریعے سے اللہ کی رضا اس کی خوشنودی حاصل ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا چاہیے، یہ ساری عبادات کے باوجود آج ان عبادات کے مقاصد حاصل نہیں ہو رہے، تو آخر ایسا کیوں ہے؟ ہمیں اس پہ اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے مسئلہ کیا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اصل میں دین اسلام ایک مکمل نظام زندگی اور ایک کامل ضابطۂ حیات ہے، اور اس دین کا ہر جز دوسرے کے ساتھ اسی طرح پیوست اور جڑا ہوا ہے جس طرح انسانی جسم کے مختلف اعضاء اس جسم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس دین کے اجزاء کو الگ الگ کر دیں تو ان سے وہ فوائد قطعاً حاصل نہیں ہو سکتے جو اس کے یکجا ہونے سے حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ انسانی جسم ہے، اس جسم کا ہر حصہ اپنی جگہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، یہ ہاتھ اور بازو بڑا قیمتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو جسم سے الگ کر کے ٹیبل پہ رکھ دیں، کسی اچھی جگہ پہ بڑا سجا لیں، یہ ہاتھ اور یہ بازو کسی کام کا نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، یہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر سکتا۔ یہ تب اپنے مقصد کو پورا کرے گا جب یہ اس جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور قلب و روح سے اس کو قوت اور طاقت اور غذائیت مل رہی ہے۔ یہ آنکھ کتنی قیمتی چیز ہے، لیکن اسی آنکھ کو آپ اپنے اس جسم کے حصے سے نکال کر انتہائی خوبصورتی سے کسی جگہ سجا کر رکھ دیں، یہ کسی کام کی نہیں ہے، یہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر سکتی۔ یہ سارے اعضاء و جوارے اسی وقت کارآمد ہیں جب یہ اس جسم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس جسم کا حصہ ہیں۔ دین اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے جس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں۔ ان تینوں چیزوں کے اجزاء اور مجموعے کا نام دین ہے۔ عقیدہ بہت صحیح اور درست ہو جائے لیکن عبادات صحیح نہ ہوں تو وہ عقیدہ نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا اور دنیا میں بھی اس کے فوائد ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے۔ عبادات سے اگر ان کی روح نکل جائے تو تب بھی مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے، اور زندگی کے تمام معاملات جو ہیں اگر وہ خدا اور رسول کی رہنمائی کے مطابق نہ ہوں تو ہماری زندگی اسلامی زندگی نہیں ہوگی اور اس سے ہمیں وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے جس کی ہم توقع رکھتے ہیں۔ تو عقائد، عبادات اور معاملات کے مجموعے کا نام دین ہے، اور اس کو اگر ہم مختلف شعبوں میں تقسیم کریں تو جو اس کے مختلف شعبے بنتے ہیں، آپ دیکھیں اس میں اسلام کا نظام عبادت ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا روحانی نظام ہے جس میں عقائد اور عبادات ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسلام کا اخلاقی نظام ہے، اسلام کا معاشرتی نظام ہے، معاشی نظام ہے اور سیاسی نظام ہے۔ اب آپ ان سارے چیزوں کو اگر الگ الگ اجزاء بنا لیں گے تو پھر ان میں سے کسی ایک جز کے آپ چاہیں کہ آپ کو پورے فوائد حاصل ہوں تو قطعاً نہیں حاصل ہو سکتے، جس طرح جسم کے کسی ایک عضو اور ایک حصے کو الگ کر کے اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جو مقصد اس جسم کے ساتھ جب وہ حصہ جڑا ہوا ہے تو اس سے حاصل ہوتا اور جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اس ضابطۂ حیات کے اندر جو نظام ہمیں دیا ہے، اگر وہ مکمل اسلامی نظام حیات کسی معاشرے کے اندر، کسی ملک کے اندر نافذ نہ ہو تو اس کے کسی ایک جز کے اوپر آپ جتنا سختی سے کاربند رہیں اور عمل کرتے رہیں، اس کے انفرادی اور اجتماعی سارے فوائد آپ کو قطعاً حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو عبادات ہیں، آج ان کے فوائد اگر ہمیں حاصل نہیں ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عبادات جس نظام کا جز ہیں وہ نظام میں موجود نہیں ہے سرے سے، تو فوائد کہاں سے حاصل ہوں گے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نظام حیات کے لیے فکر مند ہوں جس کے ساتھ مربوط ہو کر یہ نظام عبادت اور عقائد اور ساری چیزیں جو ہیں یہ درست بھی ہوں گی اور ان کے فوائد بھی ہمیں حاصل ہوں گے۔ صحابہ اکرام خلفۂ راشدین کے دور میں، خلافت راشدہ کے دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، لیکن اس کے فوائد اس پورے معاشرے کے اندر جو ہے وہ نظر آتے تھے۔ آج ہم انفرادی طور پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ اجتماعی نظام کے ہی موجود نہیں ہے، اور دین کے ایک بہت بڑے حصے پہ سرے سے عمل ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو جب میرے بھائی اور بزرگوں اس طریقے سے ہم نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے، تو اب اس کے کسی ایک حصے سے وہ اجتماعی فوائد اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کو اگر ایک اور مثال کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال گھڑی سے دی ہے، خطبات کے اندر اگر آپ میں سے کسی بھائی نے پڑھا ہو، اور اکثر بھائیوں نے پڑھا ہوگا، تو مولانا نے اس کی مثال دی ہے کہ اسلام جو مکمل ایک ضابطہ حیات ہے، ایک نظام زندگی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے تمام بندے مجموعی طور پر اللہ کی بندگی اور غلامی میں زندگی بسر کریں اور خدا کی نافرمانیوں کو ترک کر دیں پوری زندگی کے اندر۔ تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ ایک گھڑی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ جس طرح ایک بندے کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کے پورے دین کی پیروی کرنا اپنی پوری زندگی میں، تو گھڑی کا مقصد یہ ہے کہ وہ ٹائم دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مولانا یہ کہتے ہیں کہ وہ پرانے، آج سے 20-30 سال پہلے جو گھڑی استعمال ہوتی تھی، اس کو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ وقت مقررہ پہ چابی دینا پڑتی تھی۔ اگر وہ وقت مقررہ پہ اسے چابی نہ دی جائے، یا یہ ہے جتنی چابی اسے دینی ہے اس سے کم یا زیادہ دی جائے، اور ایک وقت کے بجائے چار مرتبہ دینی شروع کر دی جائے، تو اس کا سارا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا اور پھر وہ گھڑی اپنا مقصد پورا نہیں کرے گی۔ لیکن مولانا اس سے آگے فرماتے ہیں کہ مسئلہ صرف یہی نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس گھڑی کے ساتھ کیا کر دیا، اس نظام، اسلامی نظام حیات کے ساتھ، اس گھڑی کے ساتھ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کوئی پرزا کہیں سے لا کر اس کے ساتھ جوڑ دیا، کوئی پرزا کہیں سے پکڑ کر اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ کسی کو سلائی مشین کا پرزا پسند آیا تو اس نے کہا اس کو اس کا حصہ بنا دیا جائے، کسی کو کسی اور چیز کا کوئی حصہ پسند آیا تو اس کا حصہ بنا دیا جائے۔ اور اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں کہ آپ جب اسے چابی بھرتے ہیں، تو اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے آپ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پہلی چیز تو پڑھتے نہیں ہیں لیکن جو پڑھنے والے ہیں تو آپ اسے چابی تو دے رہے ہیں، اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ آپ اس گھڑی میں چابی دے رہے ہیں، لیکن گھڑی نہ چل رہی ہے اور نہ وقت دے رہی ہے، اس لیے کہ اس کے پرزے ہی نہیں ہیں اپنے، وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہی نہیں ہیں، ان کا باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہی نہیں جڑ رہا ہے۔ تو آپ چابی دیں گے تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، وہ اپنا مقصد پورا نہیں کرے گی۔ اس طرح ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے لیکن ہمارے عقائد وہ نہیں ہیں جو قرآن و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ہماری عبادات کے اندر ہم نے شرک اور بدعات داخل کر لی ہیں، ہمارا پورا نظام زندگی، ہماری تہذیب و تمدن، کیا وہ تہذیب و تمدن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے ہمیں دی تھی؟ نہیں، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے جو ہمارے گھروں اور ہمارے معاشروں کے اندر رائج ہے، ہمارے معاشرے میں جو رسم و رواج ہیں جن کے اوپر عمل ہو رہا ہے وہ اسلام کے رسم و رواج نہیں ہے، اسلام کے روح کے مطابق نہیں ہے۔ تو جب ہم نے یہ سب کچھ بدل دیا تو اس کے بعد ہم نمازیں پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس اسلامی معاشرے کے پورے فوائد اور اسلامی نظام حیات کے پورے فوائد ہمیں حاصل ہوں تو کیسے حاصل ہوں گے؟ جس طریقے سے وہ گھڑی جس کے اندر کچھ پرزے ادھر سے پکڑ کر، کچھ پرزے ادھر سے پکڑ کر لگا دیے جائیں، تو اس کو بے شک آپ چابی دیتے رہیں، وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کرے گی۔ آج یہی حال ہمارا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، مولانا آگے اس کی مثال دیتے ہیں کہ مثلا گھڑی کی جو چابی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے روزانہ 5 وقت کی نماز، کہ وقت مقررہ پہ اس کو جو ہے چابی دینی پڑتی ہے اور وہ اپنا عمل صحیح سے کرتی ہے، اس طرح 5 وقت کی نماز۔ اب اس گھڑی کے اندر تھوڑی بہت کچھ تیل وغیرہ بھی دیا جاتا ہے، مولانا کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ وہ عمل کرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو صفائی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور روزہ اندر سے جتنی بھی روحانی قسم کی انسان کے اندر کمزوریاں ہیں ان کو دور کر کے اس کی روح کو خالص کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیتا ہے. اور اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اس کی کبھی کبھی اوور ہالنگ کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ حج وہ عبادت ہے جو مکمل طور پر اوور ہالنگ کا کام کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ سب کچھ کے باوجود, جیسا کہ شروع میں نے آپ سے عرض کیا تھا, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں. اس سب کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو رہا ہے, اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہو رہا ہے. تو میں عرض آپ سے یہ کر رہا تھا کہ عبادات کے جو اثرات ہماری زندگیوں پر پڑنے چاہیے وہ نہیں پڑ رہے. تو اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ یہ عبادات جس نظام کا ایک جز ہیں, وہ نظام جب تک پورے کا پورا موجود نہیں ہوگا اس کے اجتماعی فوائد ہمیں حاصل نہیں ہوں گے. اب نماز کے حوالے سے تھوڑی سی گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور یہ تو پھر بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہم جتنی کامل اور مکمل انفرادی طور پر نماز پڑھ لیں گے, جب تک اس نظام زندگی کے لیے ہماری کوئی جدوجہد نہیں ہوگی, جس نظام زندگی میں نماز انسان کو بندگی رب کے لیے تیار کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے, اس وقت تک ہمیں اس کے وہ سارے فوائد تو حاصل نہیں ہوں گے. لیکن پھر بھی اس نماز کو بہتر بنانے کے لیے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی گزارش تو آپ سے یہ ہے اور اپنے آپ سے بھی کہ ہم اپنی نماز کو درست اور صحیح طریقے سے ادا کریں. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد میں تشریف لایا, اس نے نماز پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارج فصل فإنک لم تصلی, اٹھو اور نماز پڑھو. فإنک لم تصلی, اس لیے کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. اس نے جا کر پھر نماز ادا کی, پھر واپس آیا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حکم دیا. تین مرتبہ ایسا ہوا اور چوتھی مرتبہ وہ عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو ایسے ہی نماز پڑھتا ہوں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز پڑھنے کی تعلیم دی, اس کا طریقہ سکھایا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, ان کے سامنے ایک شخص نے مسجد میں نماز ادا کی تو اس سے پوچھا جا کر کہ تو کتنے عرصے سے اس طرح نماز پڑھ رہا ہے. تو اس نے عرض کیا, 40 سال غالباً. تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہی نماز پڑھتے ہوئے تو مر جاتا تو تیرا خاتمہ ملت اسلامیہ پہ نہ ہوتا. ایک صحابی رسول یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ نماز پڑھتے ہوئے تو مر جاتا تو اسلام پہ نہ مرتا. آج بے نمازی بھی اسلام کا دعوے دار ہے. وہ نماز پڑھتے ہوئے, اور قرآن ہی بھی اس بات کی شہادت دیتا ہے, فویل للمصلین, ہلاکت اور بربادی ہے کن کے لیے؟ للمصلین, نمازیوں کے لیے. کون سے نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون, جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں, کبھی وقت کے کبھی بغیر وقت کے, کبھی جماعت کے کبھی بغیر جماعت کے, کبھی پڑھ لی تبھی ٹھیک, نہیں پڑھی تبھی ٹھیک, جن کو نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے, نماز کی حفاظت کا خیال نہیں ہے, ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے قرآن یہ کہتا ہے. تو اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا اس کے لیے کیا ہوگا. اس کا ٹھکانہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تو بڑے بڑے کافروں کے ساتھ اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی حالت کو درست کرنے کی کوشش کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شخص کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا, اور حضور نے ارشاد فرمایا, صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو نماز ہم صحیح طریقے سے ادا کریں. اس پہ پہلے کئی دفعہ درس قرآن ہو چکے ہیں, نماز کی پوری تشریح اور وضاحت بھی ایک درس کے اندر موجود ہے, نماز کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے, اس کے مسائل و احکام بھی موجود ہیں. اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو صحیح طریقے سے نماز ادا کریں, رکوع اور سجود صحیح طریقے سے کریں, اور جو کچھ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ ایک رٹا رٹایا سبق نہ ہو کہ اس کو جلدی جلدی ختم کرنا اور ایک منٹ کے اندر دو رکعت پڑھ کر آدمی فارغ ہو گیا. رکوع میں گیا, تھوڑا سا جھکا, سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ, اور سیدھا سجدے میں چلا گیا. اس نماز کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ آدمی کے لیے بد دعا کرتی ہے, جس طرح تو نے مجھے برباد کیا اللہ تجھے بھی برباد کر دے. نماز تو اللہ سے, میں نے آپ سے حدیث پہلے عرض کر چکا ہوں, اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے اللہ سے آدمی ہم کلام ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے. تو جب آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے کسی چیز سے تو آدمی اس کے اندر غرق ہو جاتا ہے, اس کے اندر ڈوب جاتا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا, الصلاۃ معراج المومنین, مومنین کے لیے جو بلند سے بلند تر تصور ہو سکتا ہے جہاں تک کوئی مومن پرواز کر کے جا سکتا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے نا، بڑی عظمت ہے اس کی، بڑی فضیلت ہے، بڑا مرتبہ اور مقام ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن معراج پہ جانا چاہتا ہے، الصلاۃ معراج المومنین، اس نماز کے ذریعے سے وہ معراج پہ جا سکتا ہے۔ اس معراج کے معنی عروج کے ہوتے ہیں، عروج اور بلندی۔ یہ مومن کے لیے عروج اور بلندی کیا ہے؟ کہ اسے رب کا قرب حاصل ہو جائے، اسے اللہ مل جائے، تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے اس نماز کے ذریعے سے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو نماز صحیح طریقے سے ادا کریں، رکوع اور سجود صحیح طرح سے ادا کریں، جو کچھ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اسے صحیح طریقے سے پڑھیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھیک ٹھیک ٹھہر ٹھہر کر آرام سے آہستہ آہستہ پڑھو۔ یہ نہیں کہ ایک رٹا رٹایا صبح کا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو بس ایک ہی سانس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ ڈالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا طریقہ تو یہ تھا کہ ایک ایک آیت پہ آپ روکتے تھے، وہ آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں یا اجتماعی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز کے جسم کو درست کریں، نماز صحیح طریقے سے پڑھیں۔ جسم کیا ہے اس کا؟ تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، سجود کس طرح کرنا ہے، یہ نماز کا جسم ہے۔ پھر اس کی روح کی طرف توجہ دیں۔ قد افلح المومنون، یقیناً فلاح پا گئے مومنین۔ کون سے مومنین؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو خشوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ خشوع نماز کی روح ہے، اور اگر یہ خشوع اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا تو جسم ہے بغیر روح کے، اور بغیر روح کے جسم مردہ ہوتا ہے نا۔ خشوع کے معنی ہیں کہ جس طرح ہمارے اعضاء و جوارے اللہ کے حضور جھک گئے ہیں، اس طرح دل و دماغ بھی خدا کے سامنے جھک جائے، اور اس رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ نماز کی حقیقت پہ غور کرنے کے لیے چند چیزوں کی طرف توجہ دلا دوں۔ اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اقامت ہوتی ہے کہاں سے؟ ابتدا ہوتی ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نماز شروع ہوتی ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، ہاتھ ہو آدمی اوپر اٹھا لیتا ہے اپنی بڑائی سے، اور ہر دوسری چیز کی بڑائی سے دستبردار ہونے کا اعلان کرتا ہوں، صرف اللہ کو بڑا مانتا ہوں۔ اب یہ اللہ کی بڑائی کیا صرف نماز کے اندر ہے کہ میں اللہ بڑا ہے اور میں چھوٹا ہوں اور اس کے سامنے جھک گیا؟ یہ تو اس بات کی تعلیم و تربیت ہے کہ ساری زندگی پہ خدا کی بڑائی کی چھاپ نظر آنی چاہیے، اور انفرادی زندگی پہ ہی نہیں، اجتماعی زندگی کے اوپر بھی خدا کی بڑائی کی چھاپ نظر آنی چاہیے کہ خدا ہی بڑا ہے اور یہ اللہ کو بڑا ماننے والے لوگ ہیں۔ پھر یہ بڑائی گھر کے اندر بھی، بازار میں بھی، تجارت اور کاروبار میں بھی، سیاست میں بھی، اخلاقیات میں بھی، معاملات میں بھی، بین الاقوامی تعلقات میں بھی، اور نظام حکومت میں بھی، عدالتوں اور کچہریوں میں بھی، ہر جگہ نظر آنی چاہیے کہ یہ اللہ کو بڑا ماننے والے لوگ ہیں۔ ان کا کوئی فیصلہ خدا کی ہدایت سے ہٹ کر نہیں ہوتا، ورنہ کیا مانی اللہ کو بڑے ماننے کے؟ نماز میں اللہ اکبر کرتا ہوں اور یہود و نصارہ کے قوانین کے اوپر عمل کر رہا ہوں، قرآن کو میں نے ترک کیا ہوا ہے، اور اسی کی سزا ہے جو پوری دنیا میں ہمیں مل رہی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ نماز کے فوائد حاصل نہیں ہو رہے ہیں، قربانی اور حج کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے، کیسے حاصل ہوگا، ہم کر کیا رہے ہیں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ایسا کرنے والے جنہوں نے اس طریقے سے خدا کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصہ انکار کرتے ہو، ان سے کفر کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، خدا کے دین کو اس طرح تقسیم کرنے والوں کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے، جو آج ہمارے گلے کا ہار بنی ہوئی ہے۔ تو اس سے نجات کا کیا ذریعہ، کیا راستہ ہے؟ اس اجتماعی نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں جس نظام کے ذریعے سے ہمیں تمام عبادات کے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو عرض میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ نماز کو اگر سمجھ کر ہم پڑھیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کبریائی کا اعلان، اور بار بار آپ دیکھیں جتنی تکبیرات انتقال ہیں ہم سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کر کے رکوع میں جاتے ہیں، سجدے کے لیے اللہ اکبر کر کے سجدے میں جاتے ہیں، سجدے سے اٹھتے اللہ اکبر کر کے اٹھتے ہیں۔ یہ اللہ اکبر کا جو ورد ہمیں کروایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ابتدائی دنوں میں وہی نازل ہوتی ہے، سورہ مدثر کی آیات ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، فرمایا اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے رب کو بڑا کیجیے، بالکل لفظی ترجمہ ہوگا، وربک فکبر، اپنے رب کو پس بڑا کیجیے۔ رب کو بڑا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ہم صرف زبان سے اس کی بڑائی بیان کرتے رہیں تو رب کی بڑائی جو ہے وہ قائم ہو جائے گی؟ رب تو بڑا ہے ہی، اگر پوری دنیا کے انسان اس رب کی بڑائی نہ بیان کریں تو پھر بھی اس کے اندر کوئی کمی اور نقص واقع نہیں ہوتا، اور پوری دنیا کے جن و انس رب کی بڑائی بیان کرنے لگیں تو اس کی بڑائی کے اندر ایک ذرے کے برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم رب کو بڑا بنائیں، بڑا سمجھیں، بڑا کریں، اور اس کی چھاپ ہماری پوری زندگی کے اوپر جو ہے وہ نظر آنی چاہیے، اور اسی کے ریہرسل سے جو نماز کے اندر کروائی جاتی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ پورا جو اسلامی نظام حیات ہے اس کی پوری روح نماز کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ نماز کے اوپر غور کریں تو کس طریقے سے یہ روزانہ پانچ وقت کی باجماعت نماز ہمیں اس بات کی تعلیم و تربیت دیتی ہے کہ مسلمان ایک اجتماعی نظام کے تحت زندگی بسر کریں۔ اذان ہوتی ہے، مسلمان ایک محلے اور بستی کے ایک جگہ کے ایک مسجد کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ہفتے میں ایک اجتماع جمعے کا، بہت ساری مساجد کے لوگ اکٹھے ہو کر ایک جگہ ایک امام کے ساتھ پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اور آپ دیکھیے کتنا زبردست اجتماعی نظام ہے، باہم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل اس طریقے سے جڑ کر آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی رکھنا اور کوئی خلا باقی نہیں ہوتا، اگر ہو تو اس کو فوری طور پر پر کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ایک امت اور ایک جماعت بن کر باہم مضبوط اور مربوط ہو کر زندگی بسر کریں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہیں، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، امت اور اجتماعیت سے الگ ہو کر ہمارا کوئی وجود نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، جو آج ہمارا حال ہے۔ تو نماز ہمیں اس بات کی تعلیم و تربیت دیتی ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ایک امام ہوتا ہے، اس کی سما و اطاعت ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک امام ہونا چاہیے، اور اس کے اندر وہ خصوصیات ہونی چاہیے جو امامت کے لیے ضروری ہیں۔ ہم نماز کا امام اس شخص کو بناتے ہیں جو عالم ہو، قرآن و سنت کے علم سے روشنی رکھتا ہو، اس کے بعد یہ ہے متقی ہو، پرہیزگار ہو، دین دنیا کا فہم رکھنے والا ہو، باشعور ہو، اس کو امام بناتے ہیں۔ لیکن ایک 14 کروڑ، 15 کروڑ، 16 کروڑ مسلمانوں کی امامت کے لیے لچا لفنگا اور لٹیرا، بد کردار، بد اخلاق، بے نمازی، کوئی اس کے لیے ہمارا جو ہے وہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ وہ کیسا آدمی ہونا چاہیے۔ اگر کہیں دستور میں لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر عمل کوئی نہیں ہو رہا ہے، تو سوچنے کی بات ہے۔ اس کو امامت صغرا کہا جاتا ہے، یہ جو مسجد کی امامت ہے، اور ایک ملک کی سربراہی امامت کبرا ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ کیسا آدمی ہمارے سروں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ہم نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، ہم تسبیحیں ہلائے جا رہے ہیں، ہم کون و خدرو کے اندر بیٹھ کر خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خدا نے اس کے لیے فرشتے پیدا ہوئے ہیں، خدا کے لیے تم انسان، ہم مسلمان بنے، خدا نے جس جو مخلوق انسان پیدا کی ہے اس کی زندگی کے مقاصد کچھ اور ہیں، ہم وہ مقاصد پورے کریں۔ یہ تسبیحات، یہ سجدے، یہ تلاوتیں، تب ان کے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے جب ہم اپنے اس مقصد حیات کو پورا کریں گے جو انسان اور مسلمان اور اس امت کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم اس مکمل نظام زندگی کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کریں، کوشش کریں، جیسے صحابہ کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہماری زندگیوں کا مقصد وحید یہ ہے کہ جب تک ہماری زندگیوں کے اندر سانس باقی ہے ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے تاکہ خدا کا دین دنیا کے اندر غالب ہو، پھلے پھولے۔ آج ہماری زندگیوں کے مقاصد بڑے حقیر ہیں، وہ مقصد نہیں ہے جو بلند نسب و لین ہے، اعلیٰ نسب و لین ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اگر اس کے فلسفے کو ہم سمجھیں تو دیکھیں ایک امام ہے، اس کی سماعت ہو رہی ہے، اس کے پیچھے اس کی تابعداری ہو رہی ہے. لیکن آج ہمارے معاشروں میں کوئی امام نہیں ہے, کوئی رہبر نہیں ہے, کوئی رہنما نہیں ہے, کوئی سماوات کا نظام نہیں ہے, کوئی کسی کی سننے والا نہیں ہے. ہر ایک اپنی مرضی چلا رہا ہے. وہ اجتماعی نظام پورا بکھر چکا ہے, جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مسلمانوں میں افتراق ہے, انتشار ہے, اختلاف ہے اور مسلم امت منتشر ہو چکی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو عبادات کی روح ہے اس کو سمجھ کر ہم پھر سے امت بننے اور اجتماعی زندگی بسر کرنے کا درس ان عبادات کے ذریعے سے حاصل کریں. اور یہ نماز, جب ہم اس نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے جو عہد بندگی ہم نے لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ کر کیا ہے اس کی تجدید کرتے ہیں, یاک نعبد و یاک نستعین, اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور صرف تجھ سے مدد چاہیں گے, صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں اور تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں. اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں. کون ہیں اللہ کے انعام یافتہ لوگ؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ چار اصناف اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ میں نے اپنے انعامات کیے ہیں. اور ہم اللہ سے روزانہ کتنی مرتبہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر لے, تو ہم نے کبھی اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ ان انعام یافتہ لوگوں کے عقائد, ان کے معاملات, ان کے نظریات, ان کے اخلاق, ان کے کردار, ان کی معاشرت کیسی تھی؟ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین, کیا میں عملی زندگی میں ان کے طریقہ کار کے اوپر چل رہا ہوں, عمل کر رہا ہوں؟ میرے اعمال ویسے ہیں جیسے ان کے تھے؟ تو میں نیری دعائیں اگر کرتا جا رہا ہوں کہ اللہ مجھے انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین کے راستے پر چلا, تو اللہ زبردستی تو پکڑ کر چلاتا تو کوئی بھی دنیا میں گمراہ نہ ہوتا, سارے صالحین کے راستے پہ ہی ہوتے. تو میں یہ کچھ جو کچھ اللہ سے عہد و پیمان کر رہا ہوں, روزانہ دعائیں کر رہا ہوں, تو ان کے مجھے عمل بھی کرنا چاہیے نا, اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ کیا میں انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین کے راستے پہ چل رہا ہوں. اور پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جن لوگوں پہ تیرا غضب ہوا, جو لوگ تیرے غضب کے مستحق بنے, جو لوگ گمراہ ہو گئے, ان کے راستے سے مجھے بچا, یہود و نصارہ کے راستے سے بچا, اور دوڑ رہے ہیں ان کے راستوں کے اوپر, تو کیا حاصل ہوگا ہمیں ان نمازوں سے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ دیں تو صحیح ہو جائیں گے. ان نمازوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, سمجھ کر پڑھیں, غور و فکر کریں, جو کچھ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کر پڑھیں. اور اسی طریقے سے اگر ہم پوری نماز کی جو عبادت ہے اگر اس کو دیکھ لیں, تو اس نماز میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندگی اور غلامی کا عہد بھی کرتے ہیں, صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں, گریہ وزاری بھی کرتے ہیں, جہنم کی آگ سے پناہ بھی مانگتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیجتے ہیں, اللہ سے ہدایت بھی طلب کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر ہمیں اپنی عملی زندگیوں کے اندر دیکھنا چاہیے کہ جب ہم اس نار جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں, تو کیا ہمارا عمل بھی ویسا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور جنت حاصل ہوتی ہے اور آدمی جہنم سے بچتا ہے؟ تو میرے بھائی اور بزرگو, اسلام کا جو نظام عبادت ہے, جب تک وہ پورا مکمل نظام زندگی موجود نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے پورے فوائد تو ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے. ہمیں ایک طرف اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اسلامی نظام حیات ہمارے معاشرے میں قائم ہو, اور دوسری طرف اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ان عبادات کے اندر وہ اصل روح پیدا ہو جائے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عبادات ہم پر فرض کی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا اس پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.